فله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف کی آخری آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کئی جمعوں سے یہ بات بیان کی جاتی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، دین اسلام پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب ہم دین متین پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں کہ فرائض اور واجبات، سنن اور نوافل اور دیگر وہ معاملات جو ایک انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے انجام دینا ہوتے ہیں، ان کی انجام دہی میں دینی امور کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال رکھا جائے اور اس طریقے سے عبادت کی جائے کہ جیسا کہ احادیث مقدسہ میں فرمایا گیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء کاملین اور علماء امت نے جس طریقے سے عمل کر کے ہمیں بتایا. گونج بہت ہے آواز. اس طریقے سے دین پر عمل کیا جائے اور اپنی عبادتوں میں نکھار پیدا کیا جائے. تو اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کا عبادت میں خیال رکھنا ضروری ہے، اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. چنانچہ مناسب خیال کیا کہ آج عبادت کے حوالے سے ایک بیماری کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے, اور وہ بیماری ہے ریاکاری, دکھاوا اور تسلم. کہ اگر عبادت میں ریاکاری شامل ہو جائے, دکھاوا شامل ہو جائے, تو ایسی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اور فرمائیے کہ آدمی محنت کرتا ہے, کوشش اور سعی کرتا ہے, اپنی نیند قربان کر کے وہ بستر اور آرام کو چھوڑ کر نماز فجر کے لیے آتا ہے. دوپہر کے وقت میں سخت گرمی اور دھوپ کے باوجود وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے. عصر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے, ہر شخص اپنے معاش کے سلسلے میں مصروف عمل ہوتا ہے, لیکن ان تمام مصروفیات کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ نماز عصر ادا کرنے آتا ہے. گھر جانے کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ صبح سے گھر پہ نکلا اور اب کام مکمل کر کے اپنے گھر پہنچے, لیکن نماز مغرب کی ادائیگی اس کے پیش نظر ہوتی ہے. اور جب آدمی دن بھر کا تھکا مانگا اپنے گھر پہنچتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ وہ اطمینان سے لیٹ جائے, اپنے بال بچوں میں رہے, لیکن وہ دین پر عمل کرتے ہوئے نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے آتا ہے. بالکل اسی طریقے سے سخت گرمی کے دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو آدمی باوجود گرمی اور تکلیف کے روزہ رکھتا ہے, باوجود بیماریوں کے انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ روزہ اس کا ضائع نہ ہو. اور آج کل کے دور میں حج کی ادائیگی یہ اتنے پیسے کا کام ہو گیا کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہ رہی, لیکن آدمی اتنی رقم خرچ کر کے اور تکلیفیں اٹھا کر حج کی ادائیگی محض اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان کے ارشاد کی تکمیل ہو جائے. غرض یہ کہ آدمی محنت اور مشقت کرتا ہے ان عبادتوں کی انجام دہی میں, لیکن اگر ان عبادتوں کی ادائیگی میں باوجود محنت اور مشقت کے اگر اس میں ریاکاری شامل ہو جائے, اگر اس میں دکھاوا اور تسلی شامل ہو جائے, تو عزیزان محترم آدمی کی یہ بڑی بڑی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. سوائے محنت اور مشقت کے ان عبادتوں پر کوئی اجر و ثواب کبھی مستحق نہیں ٹھہرتا. کس وجہ سے؟ کہ اس نے عبادت میں گویا دکھاوے کو شامل کر لیا. جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے, اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور نیک اعمال کرتا ہوں, آپ مجھے کوئی ایسی اچھی بات ارشاد فرمائیے تاکہ میں اس پر عمل کر کے اور اجر و ثواب حاصل کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی, اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کا گویا شان نزول یہی ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اے لوگوں, اے مسلمانوں, تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا ملاقات کرے اور اس کی رضا چاہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو. مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی لقا کے لیے عبادت کی جاتی ہے، لیکن اگر ہماری عبادت میں یہ بات شامل ہو جائے، ہماری نمازوں میں یہ بات شامل ہو جائے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ آدمی بڑا نمازی ہے، تو جب یہ بات شامل ہو گئی اور آپ نے اس نیت سے نماز پڑھ لی یا اپنی نماز کو اس نیت سے طول دے دیا کہ دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ یہ آدمی تو بڑا دیندار معلوم ہوتا ہے اور نماز کا بڑا پابند معلوم ہوتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نیت اگر شامل ہو جائے تو آدمی کا یہ گویا عمل ضائع ہو جاتا ہے اور سوائے محنت اور مشقت کے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور نہیں، اور بہت سے شب کو عبادت کرنے والے، رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کا رات کا قیام کرنا سوائے بیداری اور تھکاوٹ کے کچھ اور نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عبادت میں ریاکاری کو شامل کر لیا۔ اب آئیے کچھ روایات ریاکاری سے متعلق، اور یہ کہ یہ ریاکاری کس طریقے سے ہوتی ہے، کن کن اعمال میں کس طریقے سے ریاکاری ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں ایک بات کا ڈر ہے، اور وہ ڈر یہ ہے کہ کہیں تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے امتی شرک میں مبتلا ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا شرک اصغر میں، یعنی ریاکاری میں۔ اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا، ایک تو شرک اکبر وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، اسے شرک اکبر کہتے ہیں، اور یہ ہے شرک اصغر، اس کو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو گویا شامل کر لینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے لیکن ہمارے دلوں میں یہ ہو کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن لوگ بھی اگر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے۔ جب یہ ریاکاری شامل ہو گئی، یہ دکھاوا شامل ہو گیا، تو اب یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عزیزان محترم قبول نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کو بچپن سے اس کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس کا تعلق اس کے دل سے ہے۔ اگر اس کے ظاہری جسم اور ظاہری معاملات سے ہوتا، اس کے اعمال سے ہوتا، اس کے افعال سے ہوتا، تو اس کا تدارک آسان تھا، لیکن اس کا تعلق چونکہ دل سے ہے اور یہ آدمی کو بچپن سے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی ریاکاری سے محفوظ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں ٹیڑھی گردن کیے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی گردن جھکائے اور اس طریقے سے بیٹھا ہے کہ دیکھنے والا یقیناً یہ سمجھ لے کہ یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، اس کے خوف سے کانپ رہا ہے، اور اس کے خوف میں اس کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ اپنی گردن ٹیڑھی کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی، عبادت جس کا تعلق ہے، خشوع اور خضوع جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، گردن سے نہیں ہے۔ کہ اگر تم گردن ٹیڑھی کر کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے ہو، تو فرماتے ہیں کہ خشوع اور خضوع جس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق گردن سے ہرگز نہیں۔ اور ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ مسجد میں سجدے کے عالم میں رو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور ان کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے بھائی اگر یہی کام تم اپنے گھر میں کرتے تو تمہارا مرتبہ بہت بلند اور بالا ہوتا، تمہاری عبادت بہت زیادہ مقبول ہوتی، کہ اس طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر آدمی سجدے میں اس طریقے سے روئے کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا ڈرنے والا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو ایسی نیت آدمی کے دل میں اگر آ جائے تو عزیزان محترم آدمی کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک روایت کہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، کتب احادیث میں ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ حاضر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ مجمع ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں۔ جب وہ قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے ہیں۔ وہ صاحب وہاں ٹھہر گئے اور جب وہ احادیث بیان کر چکے تو حضرت ابو ہریرہ سے اکیلے میں ملاقات کی اور کہنے لگے کہ اے صحابی رسول، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے کہ جسے آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جسے میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اس وقت سوائے ہم دونوں کے کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ میں وہ روایت سناتا ہوں کہ جسے میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور اتنا کہنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، دوبارہ وہی بات دہرائی کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر آپ کی حالت غیر ہوئی، آپ دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ تین مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہوئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کل قیامت میں جب لوگوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے تین لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ایک آدمی ان میں وہ ہوگا کہ جس نے علم حاصل کیا، جو قاری یا جس کو حافظ کہا گیا، اور دوسرا آدمی وہ پیش ہوگا کہ جو دنیا میں بہت مالدار تھا، تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جس نے جہاد کیا اور شہید ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب سے پہلے اس قاری کو پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے دین کا علم حاصل کیا، میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ ارشاد ہوگا کہ اے بندے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو علم دین اس نیت سے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے تو قرآن مجید فرقان حمید کو اس نیت سے حفظ کیا کہ لوگ تجھے حافظ کہیں، تو نے تو اس لیے اسے تجوید اور قراءت سے پڑھا۔ اس کا گویا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں اور لوگوں نے تجھے دنیا میں وہ کہہ لیا کہ جس کے لیے تو نے یہ عمل کیے تھے، لہذا اب ہمارے دربار میں تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں اسے لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرے آدمی کو بلایا جائے گا کہ جو دنیا میں بڑا مالدار تھا اور لوگ اسے سخی کہتے تھے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، جب تو نے مجھے مال دیا تو میں نے تیرے راستے میں اس مال کو غریبوں میں گویا مستحقین میں تقسیم کیا اور میں نے بہت مال دیا۔ کہا جائے گا کہ اے بندے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو اس لیے اپنے مال کو گویا صدقہ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور جیسا تو چاہتا تھا دنیا میں لوگوں نے تجھے ایسا کہہ دیا، اب ہمارے دربار میں تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں سے لے جاؤ اور جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ اب تیسرے شخص کو لایا جائے گا جسے دنیا میں شہادت کا مرتبہ ملا اور شہادت کا مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ اے بندے، بتا تو نے دنیا میں ہمارے لیے کیا کیا، وہ شخص کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ارشاد ہوگا کہ بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو اس لیے اپنی جان قربان کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگ تجھے شجی کہیں، تو نے تو اس لیے مقابلہ کیا، اس لیے تو نے جنگوں میں شرکت کی، لہذا دنیا میں لوگ تجھے بہادر کہہ چکے، دنیا میں لوگ تجھے شجی کہہ چکے، اب تیرے لیے ہمارے دربار میں کچھ نہیں، فرشتوں لے جاؤ اور اسے جہنم کے گڑے میں ڈال دو. تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال قربان کرے بے شمار اجر و ثواب پاتا ہے، اور دین کا علم حاصل کرے، دین کے علم کو پھیلائے، بذات خود بہت اچھا کام ہے، لیکن جب اس میں ریاکاری شامل ہو جائے، اس میں دکھاوا شامل ہو جائے، یہ نیت شامل ہو جائے کہ میں دین کا علم اس لیے حاصل کروں کہ لوگ مجھے عالم کہیں، میں اپنا مال اس لیے تصدق کروں، اس لیے صدقہ کروں تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، اور میں اپنی جان کا نذرانہ اس لیے پیش کروں تاکہ لوگ مجھے بہادر کہیں. عزیزان محترم، لوگوں نے تو بہادر کہہ دیا، اس نے اپنی جان بھی دے دی، لیکن جان دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس میں ریاکاری شامل ہو گئی. علماء فرماتے ہیں کہ پانچ قسمیں اس کی ہیں، پانچ طریقوں سے آدمی گویا دکھاوے کا اظہار کرتا ہے. ایک تو فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے چہرے سے اس کا اظہار کرتا ہے. کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں کہ اپنا چہرہ ہو جاتا ہے، ویسا چہرہ بنانے کی آدمی کوشش کرتا ہے، اپنے چہرے کو ضبط کر لیتا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو دن رات عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شب بیداری کرتا ہوگا، یا اپنے چہرے کو ایسی رومی صورت میں اختیار کر لے اور بات بات میں رونے کی اور خوف کا ذکر کرے. فرماتے ہیں یہ بھی ریاکاری ہے. دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ آدمی زبان سے یہ ظاہر کرے کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، اور ہر وقت اپنی زبان جو ہے اس کی ہلتی رہے تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ تو ہر وقت گویا ذکر و اذکار میں رہتا ہے. فرماتے ہیں ایسا شخص بھی ریاکار کہلائے گا. تیسری قسم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنا لباس ایسا اختیار کر لیتا ہے کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ پتا چلے کہ یہ بڑا دیندار ہے، جو صوفیہ کا لباس اختیار کر لیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ آدمی صوفیہ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چوتھی قسم اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص عبادت میں مشغول ہو اور اپنی عبادت کو اس نیت سے طول دے دے کہ لوگ اس کو دیکھنے لگ جائیں. گویا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت آپ نے پڑھی، مسجد میں کوئی موجود نہیں، جب دوسری رکعت میں آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ 8-10 افراد آ گئے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ 10 آدمی میرا انتظار کر رہے ہیں، یقیناً میری نماز کو دیکھتے ہوں گے. اب آپ اپنی نماز میں محتاط ہو جاتے ہیں، آپ قیام صحیح طریقے سے کرنے لگ جاتے ہیں، آپ رکوع صحیح طریقے سے کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے آدمی کو بھی فرمایا گیا یہ بھی ریاکاری ہے، اور ایسی ریاکاری کا اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا. اور پانچویں قسم یہ ہے کہ آدمی کو اگر دنیا میں کوئی مرتبہ مل گیا، وہ اپنے اس مرتبے کا اظہار کرے، وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بہت زیادہ شاگرد ہیں اور بڑے بڑے لوگ عمرہ اور سلاطین مجھے سلام کرنے آتے ہیں، مجھ سے بات چیت کرتے ہیں، اس بات کا اظہار کرنا. فرماتے ہیں یہ بھی ریاکاری ہے. تو یہ پانچ طریقے ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے علم اپنے عمل کا دکھاوا کرتا ہے. اب آئیے، علماء فرماتے ہیں کہ عبادت جب شروع کی جائے، ایک تو وہ صورت ہے کہ عبادت سے پہلے ریاکاری شامل ہو جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ عبادت کے دوران شامل ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ عبادت کے بعد ہو. فرماتے ہیں عبادت سے پہلے ریاکاری اگر شامل ہو جائے کہ آپ سوچیں
کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ نمازی ہے، دکان سے اپنے دفتر سے اٹھ کے جاؤں گا میرے آس پاس والے کہیں گے کہ یہ نمازی ہے، اس نیت سے وہ نماز کے لیے اٹھا، فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت باطل ہو گئی، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے لیے تو اس لیے گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن جب نماز کا آغاز کیا اب لوگوں کی وجہ سے اپنی نماز کو طول دے دیا، لوگوں کی وجہ سے 10 نوافل اور پڑھ لیے تاکہ لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی آدھے گھنٹے تک نماز میں مشغول ہے، اس نیت سے گویا نماز کے دوران اس کو خیال آیا اور اس نے اپنی نماز کو طول دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری قسم ہے، اگر اس نے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شروع کی تھی تو اس کی نماز تو ادا ہو گئی، اس کی عبادت باطل نہیں ہوگی، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا اور عذاب دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ عبادت کر لی اور عبادت کرنے کے بعد اب اس نے اس اپنی عبادت کو لوگوں پر ظاہر کیا، فرماتے ہیں یہ بھی گویا ریاکاری کی قسم ہے اور اس میں بھی عبادت باطل نہیں ہوگی لیکن ریاکاری کا عذاب ہوگا۔ اب آئیے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اس روایت کو نقل کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نیک اعمال کر لیے اب میرا یہ عمل یقیناً مقبول ہوگا، فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے اس کے درجات ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے پہلے 7 فرشتوں کو تخلیق دیا اور ہر فرشتے کو ایک ایک آسمان پر مقرر کیا، ایک ایک آسمان پر ان کو متعین کیا، اور فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال فرشتے جب لے کر کے جائیں گے تو بعض لوگوں کے اعمال جب لے کر پہلے آسمان پر پہنچیں گے، آسمان پر جو فرشتہ ہوگا وہ ان سے کہے گا کہ ان اعمال میں سے اتنوں کے اعمال کو ان کے منہ پر مار دو، ان کو واپس کر دو۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ کیوں؟ وہ فرشتہ جو پہلے آسمان پر متعین ہوگا وہ کہے گا کہ ان کے اعمال پر یقیناً تم نگہبان تھے لیکن اس آدمی نے غیبت کی تھی، لہذا اس کے اعمال اس قابل نہیں کہ یہ عرش پر جائیں، اس کے اعمال واپس کر دو۔ فرشتے جو دوسرے اعمال ہوں گے، جو دوسرے لوگوں کے اعمال ہوں گے، ان کو لینے کے بعد جب دوسرے آسمان پر پہنچیں گے تو دوسرے آسمان پر جو فرشتہ متعین ہوگا وہ کہے گا کہ ان میں سے اتنے لوگوں کے اعمال کو ان کے منہ پر مار دو، یہ اس قابل نہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے دنیا میں عمل اس لیے کیا تاکہ لوگوں پر فخر کر سکیں، تاکہ لوگوں پر یہ فخر کر سکیں کہ دیکھو میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے اور میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، لہذا ان کے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں، انہیں واپس کر دو۔ فرشتے دوسرے اعمال جو بچ جائیں گے انہیں لے کر تیسرے آسمان پر پہنچیں گے، جب تیسرے آسمان پر پہنچیں گے تو وہاں متعین فرشتہ کہے گا کہ اے فرشتوں ان اعمال میں سے اتنے لوگوں کے اعمال واپس کر دو کہ یہ لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو۔ ان کے پوچھنے پر بتائیں گے کہ یہ تکبر کیا کرتے تھے، یہ آدمی نیک عمل تو کرتے تھے لیکن تکبر کیا کرتے تھے، لہذا ان کے اعمال واپس کر دو۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچیں گے تو پھر کچھ لوگوں کے اعمال نکالے جائیں گے، کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں حسد کیا کرتے تھے، یہ اپنے علم اور عمل پر دوسروں پر حسد کیا کرتے تھے، لہذا ان کے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو۔ جب ان کے اعمال بھی نکل جائیں گے، جن لوگوں کے اعمال ان پانچوں خرابیوں سے دور تھے، اب وہ چھٹے آسمان پر جب پہنچے تو ان میں سے کچھ اعمال نکالے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دو، اس لیے کہ یہ دنیا میں بے رحم تھے، یہ لوگوں پر رحم نہیں کرتے تھے، یہ مصیبت میں کسی کے کام نہیں آتے تھے، لہذا ان کے اعمال واپس کر دو۔ چنانچہ چھٹے آسمان پر کچھ لوگوں کے اعمال اور نکل جائیں گے، اب جو ساتویں آسمان پر اعمال پہنچیں گے تو کہا جائے گا کہ ان میں سے بھی کچھ لوگوں کے اعمال نکال دو، اس لیے کہ یہ دنیا میں نیک عمل تو کرتے تھے لیکن اس نیت سے کرتے تھے تاکہ لوگ انہیں نیک کہیں، یہ ریاکاری کرتے تھے، یہ دکھاوا کرتے تھے، لہذا ان کے اعمال ان کو واپس کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. تو عزیزان محترم ذرا سا اپنے اعمال کو نظر ڈالیے کہ ہم اور آپ جب نیک اعمال کرتے ہیں تو عزیزان محترم دیکھیے یہ سات بیماریاں اگر ہمارے اعمال میں شامل ہو گئیں, ہمارے سارے معاملات میں شامل ہو گئے تو ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دیں گے. اور آدمی اگر ریاکاری نہ کرے, وہ دکھاوا نہ کرے, اعمال میں اخلاص پیدا کر لے تو عزیزان محترم آپ جانتے ہیں وہ کتنا طاقتور ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سعادت میں اس واقعے کو نقل کیا, گویا حدیث کو نقل کیا, کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی, تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کو پیدا کر دیا, جب پہاڑ زمین پر آئے تو گویا ایسا ہو گیا کہ گویا کیل ٹھوک دی گئی ہے اور زمین کا کانپنا بند ہو گیا. فرشتوں کی جماعت نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ یہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں کہ جنہوں نے زمین کی حرکت کو روک دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کو پیدا فرمایا, اور لوہے نے جب پہاڑ کو کاٹنا شروع کیا تو فرشتوں کی جماعت نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوہا سب سے زیادہ طاقتور ہے, کہ اس نے پہاڑ جیسے جسم کو گویا چکنا چور کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کے بعد جب آگ کو پیدا فرمایا اور آگ نے لوہے کو جب پگھلا دیا تو امام غزالی فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعت نے سوچا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آگ یہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے کہ جس نے لوہے جیسی طاقتور چیز کو پگھلا دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب پانی کو پیدا کیا تو فرشتوں کی جماعت نے کہا کہ پانی جس نے آگ جیسی طاقتور شے کو بجھا دیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پانی سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو پیدا کیا اور اس ہوا نے پانی کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا تو فرشتوں کی جماعت نے سوچا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں پانی سہوا سب سے زیادہ طاقتور ہے. جب یہ فرشتوں میں اختلاف ہوا, یہ معاملات چل رہے تھے, تو کسی فرشتے نے کہا کہ چلو اللہ تبارک و تعالی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ طاقتور شے کون سی ہے. چنانچہ فرشتوں کی جماعت نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ طاقتور شے کون سی ہے. اور فرمائیے ہم اور آپ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لیں اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا لیں تو دیکھیے آدمی اتنی بڑی بڑی طاقتور چیزوں سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ بندہ جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اگر دہنے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, وہ بندہ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے, سب سے زیادہ قوت والا وہ بندہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور لقا کے لیے عمل کرتا ہے, اور جب صدقہ کرتا ہے تو اپنے ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو, اس ایک ہاتھ سے دینے کو اور دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو. مراد یہ ہے کہ جب آدمی کوئی عمل کرے تو سوائے اس کے کسی اور کو معلوم نہ ہو, اور کسی اور کی رضا, کسی اور کی خوشی مقصود نہ ہو. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے اور مخلص کسے کہتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے گناہوں کو جس طریقے سے چھپاتا ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے, کوشش کرتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو, ورنہ بڑی بے عزتی ہوگی کہ یہ آدمی تو گناہگار ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے اپنی نیکیوں کو چھپانے لگ جائے, فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مخلص ہے, وہ ریاکار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تو ابوالحق صاحب پادری دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ آئندہ جمعے تک کراچی تشریف لے آئیں گے, اور آئندہ جمعے آپ نماز جمعہ کی امامت بھی فرمائیں گے اور حسب معمول تقریر بھی فرمائیں گے.